हाशिया दर हाशिया नंबर 3। इस बात पर ईसाइयों को भी निहायत तवज्जो से गौर करनी चाहिए कि खुदाए बेमिसलो मानिंद और कामिल के कलाम में किन किन निशानियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इंजील बवजह मुहर्रफ और मुबद्दल हो जाने के उन निशानियों से बिल्कुल बेबहरा और बेनसीब है। बल्कि इलाही निशान तो यक तरफ रहे, मामूली रास्ते और सदाकत भी कि जो एक मुनसिफ और दानिशमंद मुतकल्लम के कलाम में होनी चाहिए, इंजील को नसीब नहीं। कमबख्त मखलूक परस्तों ने खुदा के कलाम को, खुदा की हिदायत को, खुदा के नूर को अपने जुल्मानी ख्यालात से ऐसा मिला दिया कि अब वो किताब बजाय राहबरी के राहजनी का एक पक्का ज़रिया है। एक आलम को किसने तौहीद से बरगश्ता किया? इसी मस्नूई इंजील ने। एक दुनिया का किसने खून किया? इन्हीं तालीफाते अरबा ने, जिन एतिकादों की तरफ मखलूक परस्तों का नफ्स अम्मारा झुकता गया, उसी तरफ तर्जुमा करने के वक्त उनके अल्फाज भी झुकते गए, क्योंकि इंसान के अल्फाज हमेशा उसके ख्यालात के ताबे होते हैं। गरज इंजील की हमेशा काया पलट करते रहने से अब वो कुछ और ही चीज़ है, और खुदा भी उसकी तालीम मौजूदा के रूह से वो असली खुदा नहीं कि जो हमेशा हदूस और तवल्लुद और तजस्सुम और मौत से पाक था, बल्कि इंजील की तालीम के रूह से ईसाइयों का खुदा एक नया खुदा है, या वही खुदा है कि जिस पर बदकिस्मती से बहुत सी मुसीबतें आईं और आखिरी हाल उसका पहले हाल से कि जो अजली और कदीम था बिल्कुल बदल गया, और हमेशा कयूम और गैर मुतबद्दल रहकर आखिरकार तमाम कयूमी उसकी खाक में मिल गई। मां सिवाय इसके ईसाइयों के मुहक्किकीन को खुद इकरार है कि सारी इंजील इल्हामी तौर पर नहीं लिखी गई, बल्कि मती वगैरह ने बहुत सी बातें उसकी लोगों से सुन सुना कर लिखी हैं। और लूका की इंजील में तो खुद लूका इकरार करता है कि जिन लोगों ने मसीह को देखा था उनसे दरियाफ्त करके मैंने लिखा है। बस इस तकरीर में खुद लूका इकरारी है कि उसकी इंजील इल्हामी नहीं, क्योंकि इल्हाम के बाद लोगों से पूछने की क्या हाजत थी। इसी तरह मरकज़ का मसीह के शागिर्दों में से होना साबित नहीं, फिर वो नबी क्यों कर हुआ? बहरहाल चारों इंजीलें न अपनी सेहत पर कायम हैं और न अपने सब बयान के रूप से इल्हामी हैं, और इसी वजह से इंजीलों के वाक़यात में तरह तरह की गलतियां पड़ गईं और कुछ का कुछ लिखा गया। गरज इस बात पर ईसाइयों के कामिल मुहक्किकीन का इत्तेफाक हो चुका है कि इंजील खालिस खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि पतेदारी गानों की तरह कुछ खुदा का कुछ इंसान का है। हाँ, बाज नावाकिफ ईसाई बवजह अपनी नहायत सादा लौही के कभी कभी ये दावा कर बैठते हैं कि इंजील भी अपने तालीम की रूह से बेमिसलो मानिंद है, यानी इंसान उसकी मिसल बनाने पर कादिर नहीं। बस इससे साबित है कि तालीम उसकी खुदा का कलाम है, और इंजील की तालीम का बेमिसलो मानिंद होना इस तरह पर बयान करते हैं कि इसमें अफव और दरगुजर और नेकी और एहसान के लिए बहुत सी ताकीद है, और हर यक जगह शर के मुकाबले से मना किया है, बल्कि बदी के इवज़ नेकी करना लिखा है, और एक गाल पर तमाचा खाकर दूसरी गाल भी फेर देने का हुक्म है। बस इस दलील से साबित हो गया कि वो बेमिसलो मानिंद और इंसानी ताकतों से बरतर है। ला हौला वला कुव्वत। ऐ हजरात, ये नई मंतक आप कहाँ से लाए जिससे आप ये समझ बैठे कि जिन नसीहतों में हिल्म और दरगुजर की ताकीद मजीद हो वो बेनज़ीर हो जाया करती हैं, और कवाए बशरिया ऐसी नसीहतों के बयान करने से कासिर होती हैं। यही तो समझ का फेर है कि अब तक आपको ये भी खबर नहीं کہ بے مثل و مانند کا لفظ کسی شے کی نسبت صرف انہی حالتوں میں بولا جاتا ہے کہ جب وہ شے اپنی ذات میں ایسے مرتبے پر واقع ہو کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی طاقتیں عاجز رہ جائیں۔ آپ اپنے دعویٰ میں بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ انجیل میں ہر جگہ اور ہر موقع میں افو اور درگزر کرنے کے لیے تاکید ہے، اور ایسی تاکید کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ بھلا بہت خوب، یوں ہی صحیح، مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس قدر تاکید انسان نہیں کر سکتا اور انسانی قوتیں ان تاکیدوں کے بیان سے قاصر ہیں؟ کیا رحم اور عفو کی تاکید بت پرستوں کے پستکوں میں کچھ کم ہے؟ بلکہ سچ پوچھو تو آریہ قوم کے بت پرستوں نے رحم کی تاکید کو اس کمال تک پہنچایا ہے کہ بس حد ہی کر دی۔ ان کے ایک شاستر کا اشلوک اس وقت ہم کو یاد آیا جس پر تقریباً سارے ہندوؤں کا عمل ہے، اور وہ یہ ہے، اہنسا برمو دھرما، یعنی اس سے بڑا دھرم اور کوئی نہیں کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی اشلوک کے روح سے ہندو لوگ کسی جاندار کو آزار دینا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ سانپوں کے شر کا بھی مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ بجائے ان کے شر کے ان کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پوجا کا نام ان کے مذہب میں ناگ پوجا ہے۔ بعض ہندو اس قدر رحم دل ہوتے ہیں کہ بالوں میں جوئیں جو پڑ جاتی ہیں ان کو بھی اپنے بالوں سے نہیں نکالتے، بلکہ ان کے آرام کی نظر سے اپنے تمام بدن کے بال نہیں کٹاتے اور آپ دکھ اٹھاتے ہیں تا ان کے استھان میں صورت تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اور بعض ہندو اپنے منہ پر تھیلی چڑھا کر رکھتے ہیں اور پانی پن کر پیتے ہیں تا کوئی جیو ان کے منہ کے اندر نہ چلا جائے، اور اس طرح پر وہ کسی جیو گھات کے موجب نہ ٹھہریں۔ اب دیکھیے اس کمال کا رحم اور عفو انجیل میں کہاں ہے، لیکن باوجود اس کے کوئی عیسائی یہ رائے ظاہر نہیں کرتا کہ ہندو شاستر کی وہ تعلیم بے نظیر اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ پھر انجیل کی تعلیم کہ جو حلم اور عفو اور رحم کی تاکید میں اس سے کچھ بڑھ کر نہیں، کیوں کر بے نظیر ہو سکتی ہے؟ افسوس، حضرات عیسائی ذرا نہیں سوچتے کہ اخلاقی امور کو کسی قدر شد و مد سے بیان کرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ انسان ایسی شد و مد سے بیان نہیں کر سکتا، اور اگر مستلزم ہے تو کوئی برہان منطقی اس پر قائم کرنی چاہیے تا اس برہان کے ذریعے سے انجیل کی تعلیم اور ہندوؤں کی پستک بے نظیر بن جائیں۔ مگر جب تک کوئی دلیل بیان نہ ہو تب تک ہم کیوں کر ایسی تعلیموں کا بے نظیر ہونا تسلیم کریں جن کے استخراج کے لیے صریحاً انسان کے نفس میں قوت پاتے ہیں؟ کیا ہم میرا دعویٰ کسی دلیل کے بغیر تسلیم کر لیں؟ یا ایک امر بدیع البطلان کو حق کے محض مان لیں؟ کیا کریں؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا نکما جھگڑا اور کس درجے کی نادانی ہے کہ ایک بے اصل اور بے ثبوت بات پر اصرار کرتے ہیں اور جو راستہ صاف اور سیدھا نظر آتا ہے اس پر قدم رکھنا نہیں چاہتے۔ اور لطف یہ کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں چے جائے کہ اس کو بے نظیر کہا جائے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اخلاق کا کامل مرتبہ صرف اس میں منحصر نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ و ہر محل میں عفو اور درگزر کو اختیار کیا جائے۔ اگر انسان کو صرف عفو اور درگزر کا ہی حکم دیا جاتا تو صدہا کام کہ جو غضب اور انتقام پر موقوف ہیں فوت ہو جاتے۔ انسان کی صورت فطرت کہ جس پر قائم ہو جانے سے وہ انسان کہلاتا ہے، یہ ہے کہ خدا نے اس کی سرشت میں جیسا عفو اور درگزر کی استعداد رکھی ہے، ایسا ہی غضب اور انتقام کی خواہش بھی رکھی ہے، اور ان تمام قوتوں پر عقل کو بطور افسر کے مقرر کیا ہے۔ بس انسان اپنی حقیقی انسانیت تک تب پہنچتا ہے کہ جب فطرتی صورت کے موافق یہ دونوں طور کی قوتیں عقل کے تابع ہو کر چلتی رہیں، یعنی یہ قوتیں مثل رعایا کے ہوں اور عقل مثل بادشاہ عادل، ان کی پرورش اور فیض رسانی اور رفع تنازع اور مشکل کشائی میں مشغول رہے۔ مثلا ایک وقت غضب نمودار ہوتا ہے اور حقیقت میں اس وقت علم کے ظاہر ہونے کا موقع ہوتا ہے، بس ایسے وقت میں عقل اپنی فہمائی سے غضب کو فروغ کرتی ہے اور علم کو حرکت دیتی ہے، اور بعض وقت غضب کرنے کا وقت ہوتا ہے اور علم پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں عقل غضب کو مشتعل کرتی ہے اور علم کو درمیان سے اٹھا لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تحقیق عمیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی مختلف قوتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور اس کا کمال فطرتی یہ ہے کہ ہر یک قوت کو اپنے اپنے موقع پر استعمال میں لاوے، غضب کی جگہ پر غضب، رحم کی جگہ پر رحم۔ یہ نہیں کہ نرا حلم ہی حلم ہو اور دوسری تمام قوتوں کو معطل اور بیکار چھوڑ دے۔ ہاں، من جملہ تمام اندرونی قوتوں کے قوت حلم کو بھی اپنے موقع پر ظاہر کرنا ایک انسان کی خوبی ہے، مگر انسان کی فطرت کا درخت جس کو خدا نے کئی شاخوں پر جو اس کی مختلف قوتیں ہیں منقسم کیا ہے، صرف ایک شاخ کے سرسبز ہونے سے کامل نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ اسی حالت میں کامل کہلائے گا کہ جب ساری شاخیں اس کی سرسبز و شاداب ہوں اور کوئی شاخ حد موزونیت سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ بات ببداہت عقل ثابت ہے کہ ہمیشہ اور ہر جگہ یہی خلق اچھا نہیں ہو سکتا کہ شریر کی شرارت سے درگزر کی جائے، بلکہ خود قانون فطرت ہی اس خیال کا ناقص ہونا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدبر حقیقی نے انتظام عالم اسی میں رکھا ہے جو کبھی نرمی اور کبھی درشتی کی جائے اور کبھی عفو اور کبھی سزا دی جائے، اور اگر صرف نرمی ہی ہو یا صرف درشتی ہی ہو تو پھر نظام عالم کی کل ہی بگڑ جاتی ہے۔ بس اس سے ثابت ہے کہ ہمیشہ اور ہر محل میں عفو کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے، بلکہ ایسی تعلیم کو کامل تعلیم سمجھنا ایک غلطی ہے جو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جن کی نگاہیں انسان کی فطرت کے پورے گہراؤ تک نہیں پہنچتی، اور جن کی نظر ان تمام قوتوں کے دیکھنے سے بند رہتی ہے جو انسان کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ جو شخص لگاتار جا بجا ایک ہی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری تمام اخلاقی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، وہ گویا اس فطرت کو جو خدا نے عطا کی ہے منقلب کرنا چاہتا ہے اور فعل حکیم مطلق کو اپنی کوتا فہمی سے قابل اعتراض ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ کچھ خوبی کی بات ہے کہ ہم ہر ایک وقت بغیر لحاظ موقع و مصلحت اپنے گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر کیا کریں، اور کبھی اس قسم کی ہمدردی نہ کریں جس میں شریر کی شرارت کا علاج ہو کر آئندہ اس کی طبیعت سدھر جائے؟ ظاہر ہے کہ جیسے بات بات میں سزا دینا اور انتقام لینا مذموم و خلاف اخلاق ہے، اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جاوے کہ جب کبھی کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو تو جھٹ پٹ اس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ جو شخص ہمیشہ مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی نظام عالم کا دشمن ہے جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محل میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظام عالم میں ابتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضر ہے، کیونکہ اس سے اس کی بدی کی عادت پکتی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے۔ ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، البقرہ آیت 180، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سورہ المائدہ آیت 33۔ یعنی اے دانشمندو، قاتل کے قتل کرنے اور موذی کی اسی قدر ایذا دینے میں تمہاری زندگی ہے جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اور ایسا ہی فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، سورہ النحل آیت 91۔ یعنی خدا حکم فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربى اپنے اپنے محل پر کرو۔ سو جاننا چاہیے کہ انجیل کی تعلیم اس کمال کے مرتبے سے جس سے نظام عالم مربوط و مضبوط ہے متنزل و فروتر ہے، اور اس تعلیم کو کامل خیال کرنا بھی بھاری غلطی ہے۔ ایسی تعلیم ہرگز کامل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ان ایام کی تدبیر ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کا اندرونی رحم بہت کم ہو گیا تھا اور بے رحمی اور بے مروتی اور سنگ دلی اور قساوت قلبی اور کینہ کشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور خدا کو منظور تھا کہ جیسا وہ لوگ مبالغے سے کینہ کشی کی طرف مائل تھے، ایسا ہی بمبالغہ تمام رحم اور درگزر کی طرف مائل کیا جاوے۔ لیکن یہ رحم اور درگزر کی تعلیم ایسی تعلیم نہ تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتی، کیونکہ حقیقی مرکز پر اس کی بنیاد نہ تھی، بلکہ اس قانون کی طرح جو مختص المقام ہوتا ہے صرف سرکش یہودیوں کی اصلاح کے لیے ایک خاص مصلحت تھی، اور صرف چند روزہ انتظام تھا، اور مسیح کو خوب معلوم تھا کہ خدا جلتر اس عارضی تعلیم کو نیست و نابود کر کے اس کامل کتاب کو دنیا کی تعلیم کے لیے بھیجے گا کہ جو حقیقی نیکی کی طرف تمام دنیا کو بلائے گی اور بندگان خدا پر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے اس کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابل تعلیم باقی ہیں جن کی تم ہنوز برداشت نہیں کر سکتے، مگر میرے بعد ایک دوسرا آنے والا ہے، وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچائے گا۔ سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے، اور ایک عرصے تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھ میں رہی، اور پھر اسی نبی معصوم کی پیشین گوئی کے بموجب قرآن شریف کو خدا نے نازل کیا، اور ایسی جامع شریعت عطا فرمائی جس میں نہ توریت کی طرح خانخواہ ہر جگہ اور ہر محل میں دانت کے وز دانت نکالنا ضروری لکھا، اور نہ انجیل کی طرح یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں دست دراز لوگوں کے تمانچے کھانے چاہئیں، بلکہ وہ کامل کلام عارضی خیالات سے ہٹا کر حقیقی نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور جس بات میں واقعی طور پر بھلائی پیدا ہو، خواہ وہ بات درشت ہو خواہ نرم، اسی کے کرنے کے لیے تاکید فرماتا ہے، جیسا فرمایا ہے، بجزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، سورہ شورا آیت 41، الجزء نمبر 25۔ یعنی بدی کی پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بدکن آدمی اسی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر اس نے بدی کی ہے، اور جو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجا لائے، یعنی ایسا عفو نہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو، سو اس کا اجر خدا پر ہے۔ اور ایسا ہی جامعیت اور کمال شریعت کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، سورہ المائدہ آیت 4، یعنی آج میں نے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچایا اور اپنی نعمت کو امت محمدیہ پر پورا کیا۔ اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں، چے جائے کہ اس کو بے نظیر اور لاسانی کہا جائے۔ ہاں، اگر انجیل لفظاً و معنی خدا کا کلام ہوتا اور اس میں ایسی خوبیاں پائی جاتیں جن کا انسان کے کلام میں پائے جانا ممتنع اور محال ہے، تب وہ بلا شبہ بے نظیر ٹھہرتی، مگر وہ خوبیاں تو انجیل میں سے اسی زمانے میں رخصت ہو گئیں جب حضرات عیسائیوں نے نفسانیت سے اس میں تصرف کرنا شروع کیا۔ نہ وہ الفاظ رہے، نہ وہ معنی رہے، نہ وہ حکمت اور نہ وہ معرفت۔ سو اب اے حضرات، آپ لوگ ذرا ہوش سنبھال کر جواب دیں کہ جب ایک طرف تکمیل ایمان بے مثل کتاب پر موقوف ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ حال کہ نہ قرآن شریف کو مانیں اور نہ ایسی کوئی دوسری کتاب نکال کر دکھلاویں جو بے مثل ہو، تو پھر آپ لوگ کمال ایمان و یقین کے درجے تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں اور کیوں بے فکر بیٹھے ہیں؟ کیا کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی انتظار ہے یا برہمو جی بننے کا ارادہ ہے اور ایمان اور خدا کی کچھ پرواہ نہیں؟ اب دیکھیے کہ قرآن شریف کی بے نظیری کے انکار نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور ابھی ٹھہریے، اسی پر ختم نہیں۔ آپ کے اس اعتقاد سے تو خدا کی ہستی کی بھی خیر نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسا ہم پہلے لکھ چکے ہیں، بڑا بھاری نشان خدا کی ہستی کا یہی ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے وہ ایسی حالت بے نظیری پر واقع ہے کہ اس سانے بے مثل پر دلالت کر رہا ہے۔ اب جبکہ وہ بے نظیری انجیل میں ثابت نہ ہوئی اور قرآن شریف کو آپ لوگوں نے قبول نہ کیا، تو اس صورت میں آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے اس کا بے نظیر ہونا ضروری نہیں، اور اس اعتقاد سے آپ لوگوں کو یہ لازم آیا کہ یہ اقرار کریں کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے صادر ہیں ان کے بنانے میں کوئی دوسرا بھی قادر ہے۔ تو اس قول کے بموجب معرفت سانے عالم پر کوئی نشان نہ رہا، گویا آپ کے مذہب کا یہ خلاصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کیا آپ کے دہریہ بننے میں کچھ کسر بھی رہ گئی؟ کیا آپ لوگوں میں سے ایسی کوئی بھی روح نہیں کہ جو اس باریک دقیقے کو سمجھے کہ قرآن سے انکار کرنا حقیقت میں رحمان پر حملہ ہے، جس کتاب کے روح سے اس کی صفات کا بے مثل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے وجود کا پتہ لگتا ہے، اس کا منزہ اور مقدس ہونا مانا جاتا ہے، اس کی وحدانیت پھیلتی ہے، اس کی گمگشتہ توحید پھر قائم ہوتی ہے، اسی کتاب سے آپ لوگ منہ پھیرتے ہیں، بدقسمتی ہے یا نہیں؟ صاحبو، اب بے نظیری و حقانیت قرآن شریف بالکل کھل گئی ہے، تمہارے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ جیسے تم دیکھتے ہو کہ موسم کے آنے سے پھلوں کو نکلنے اور پکنے سے کوئی روک نہیں سکتا، ایسا ہی اب صداقت قرآنی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ سو اب تم چاند پر خاک مت ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ الٹ کر تمہاری ہی آنکھوں پر گر پڑے۔